الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی کی معرفت کے متعلق کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے اور اللہ تعالی کی معرفت کا پہلا درجہ جس میں کافر اور مومن سب لوگ برابر ہیں وہ اللہ کی معرفت کا پہلا درجہ حواس خمسہ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. انسان قدرت کے عجائبات دیکھتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو گئیں بلکہ کسی نے اس چیز کو پیدا کیا ہے. اس لیے آنکھ اللہ کی معرفت اور اسی طرح کان کہ وہ کسی آدمی کی کوئی بات سنتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے یہ کسی اور طرف سے اس کے دل میں اور زبان پر جاری ہوئی ہے. وگرنہ ہم بھی انسان اور یہ بھی انسان, یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی گہری بات کوئی کر پائے جب تک کہ اس کے پیچھے غیب سے کوئی طاقت اس انسان کو وہ چیز فراہم نہ کرے. ان حواس خمسہ میں تیسری چیز سننے اور دیکھنے کے بعد حس اور انسان خوشبو کو سونگتا ہے اور وجد تاری ہو جاتا ہے اور بار بار یہ سوچتا ہے کہ کون سی ذات ہے جس نے انسان میں اس دنیا میں یہ خوشبو پیدا کر دی. یہ خوشبو انسانوں میں بھی ہوتی ہے, یہ بو انسانوں سے اٹھتی ہے. بہت سے عام اور سادہ مسلمان جنہیں کچھ خبر نہیں ہوتی ایک کافر سے ملتے ہیں اور کافر سے انہیں نفرت شروع ہو جاتی ہے. کہتا ہے اس شخص سے بو آتی ہے. یورپ کا سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں طبقے سے بو آتی ہے اور پھر اسی طرح خوشبو کو محسوس کرتا ہے اور خوشبو کا اتنا گہرا اثر اس کی روح پہ مرتب ہوتا ہے کہ بغیر کچھ کہے سنے کسی رابطے کے کسی فون کے جس کی خوشبو اس کی روح میں بس جاتی ہے وہ لاکھوں میل کے فاصلے پہ اسے تکلیف پہنچے اور خوشی پہنچے تو وہ خوشبو کا سفر طے ہوتا ہے اور یہ انجانے طور پہ اپنی روح میں اس کو محسوس کرتا ہے. اس پہ دو دلائل آپ کو دیں کہ خوشبو اور انسان کی سونگنے کی قوت اسے کس طرح اللہ کی معرفت دلاتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ جب پڑھیں گے تو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں جب بھی کوئی بیٹا بیٹی ولادت ہوتی تھی تو اسے منگاتے تھے اور اس کے جسم کو سونگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اپنے بچوں کو سونگتے ہیں یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی خوشبو میری روح میں بیٹھ جائے اور میرے بچے کو کہیں تکلیف پہنچے دنیا میں تو میری روح کو وہ تکلیف پہنچے۔ تو انسان اس خوشبو کے ذریعے معرفت کا سفر طے کرتا ہے، کافر ہو مسلمان ہو، اللہ کی معرفت کے پہلے زینے کو اگر آپ کہیں تو اللہ کی معرفت کا پہلا زینہ یہ حواس خمسہ ہے۔ دوسری دلیل بھی سن لیجئے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا روانہ کیا مصر سے فلسطین کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھے کے ہوش و حواس قائم نہیں رہے تو میں تمہیں بتاؤں میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو خوشبو ہے نبوت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بات وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ زندگی میں سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں کہ بھئی خیریت تو ہے، آج تمہارا خیال بہت آ رہا تھا، خیریت تو ہے، تمہارے متعلق احساس تھا، کوئی دکھ کوئی پریشانی، اور وہ بتاتا ہے یہ پریشانی۔ یہ کئی مرتبہ کئی انسانوں کو زندگی میں پیش آتا ہے، وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی اصطلاح نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی معرفت جو کافر اور مومن ہر آدمی میں پائی جاتی ہے وہ حواس خمسہ ہیں۔ آواز سنتا ہے اور آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، آواز کے ذریعے 99 اور 100 کا فرق پڑ جاتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے، لیکن آواز معرفت کا سبب بنتی ہے۔ بیوی کی آواز، سالی کی آواز، خواہر نسبتی کی آواز، بھائی کی آواز، والد کی آواز، کئی مرتبہ برس ساتھ رہنے کے باوجود آدمی کہتا ہے اچھا میں سمجھا والد آ گئے، آپ کی آواز ان کی آواز سے بالکل بھیا ملتی، چھوتا ہے۔ اور یہ چھونا اللہ کی معرفت کا سبب بن جاتا ہے، چھونے سے، لمس سے روح میں جو طاقت ہوتی ہے نفرت کی یا محبت کی بیدار ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو 5 سینسز ہیں اور یہ جو 5 حواس ہیں یہ اللہ کی معرفت کا پہلا زینہ ہے۔ کافر اور مومن سب برابر ہیں اور ان کے لیے معرفت اللہ نے ان کی روح میں ڈال دی ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کافر اور ملحد بھی وہ جوانی اور زور اور طاقت اور میڈیا اور عہدہ یہ الہاد کے جملے زبان سے نکلواتا ہے، اور جب اسے قدرت کا جبر دیکھنا پڑتا ہے تو پھر روتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو میں مر جاؤں۔ قدرت اختیار بھی دیتی ہے اور اللہ نے اختیار دیا، اور اختیار یوں دیا کہ پہلے دن روح سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ الستو بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا۔ آپ کبھی قرآن کریم غور سے پڑھیں تو اللہ تعالی نے دو چیزوں کو دو چیزوں کے ساتھ باندھا ہے، اور کمال کی بات کی ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت لا تظما فیہا، اس جنت میں تمہیں پیاس نہیں لگے گی اور تمہیں دھوپ نہیں ستائے گی۔ دھوپ کا تعلق جوڑ دیا اللہ نے پیاس کے ساتھ، بڑی عقلی سی بات ہے۔ دھوپ پہ آدمی کام کرے کھڑا ہو اس پہ کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس سے پیاس لگے گی. اور اللہ تعالی نے دوسری بات یہ فرمائی سورہ طہٰ میں, دو پہلے دو بعد میں, دو یہ ہو گئیں, دو باتیں اور فرمائیں. فرمایا کہ دیکھ جنت ایسی ہوگی, اللہ تجوع فیہا ولا تعرا, تم اس میں بھوک نہیں پاؤ گے اور نہ تم ننگے ہوگے. بھوک کو اللہ نے برہنہ پن سے, ننگے پن سے جوڑ دیا, اور دھوپ کو پیاس سے جوڑ دیا. دھوپ سے پیاس تو سمجھ میں آتی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ فرمایا کہ تمہیں کھانے کو بھی جنت میں ملے گا لہذا تم بھوکے نہیں ہوگے, اور پہننے کو اگر ملتا تو ننگے بھی نہیں ہوگے, یقیناً ملے گا. اللہ نے بتا دیا کہ لوگو جہاں بھوک آتی ہے نا, وہاں مرد ہو یا عورت ننگا ہو جاتا ہے. تو جس ننگے پن کو تم پیٹتے ہو کہ فحاشی یہ تمہیں عقل نہیں آتی کہ جتنا بھوک مٹے گی لوگوں میں غیرت شرم حیا باقی رہے گی. جب تم اپنے معاش کے نظام کو خراب کرو گے تو پھر یہ بھگتنا پڑے گا. نتیجے پہ تم تھوکتے ہو اور پتھر مارتے ہو اور جو اصل ہے اس کو بھول گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا الستو بربکم, میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. رب کا لفظ استعمال کیا, اللہ کا نہیں. وہ ربوبیت اس نے انسانوں کی روح میں معرفت کا پہلا قطرہ برسایا, اس لیے کہ حضرت انسان کا دل یہ بھی پیاسا تھا, تڑپ رہی تھی روح کہ کہاں چلیں محروم. اسی لیے یہ جو بات آج ہے یہ ساری آپ کو مولانا کی مثنوی میں مل جائے گی, ابن عربی کی فتوحات میں, حافظ شیرازی, ان سب نے یہی منازل طے کی ہیں. اور معروم نے مثنوی اسی سے شروع کیا ہے, بشنو از نئے, بانسری کی آواز سنو, کیا کہتی ہے, چو حکایت می کنند, اپنی جدائی کا قصہ بیان کرتی ہے. یہ جو بانسری ہے, بس جدائی ہا شکایت می کنند, جدائیوں کا رونا روتی ہے کہ میں کبھی حق کے حضور میں تھی اور انہوں نے مجھے مادے میں, جسم میں قید کر دیا. کہاں گئے وہ دن جب اس کی تجلیات میری روح پہ پڑتی تھیں اور میں اس کے پاس رہتی تھی؟ کہاں جدائی کا یہ طویل زمانہ اور مادہ مجھ پہ غالب آ گیا اور میں حقائق سے پھر گیا. بشنو از نئے, سنو بانسری کی آواز. وہ جب اس جدائی کی وجہ سے روتی ہے تو مرد و عورت سب اس جدائی کی وجہ سے رو پڑتے ہیں. یہ ہے سما جو صوفیہ کہتے ہیں, سب رو دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم کبھی ان کے پاس ہی تھے, ان کی تجلیات پڑتی تھیں, یہ کیا ہو گیا. یہ اللہ کی معرفت حواس خمسہ کے ذریعے, اور حواس خمسہ کے بعد دوسری اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے عقل سے, کافر کو بھی مومن کو بھی. جو جتنا اپنے علم عقل کو استعمال کرے گا اتنی خدا کی راہ پائے گا, اتنی ترقی کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر عقل اور علم کا استعمال کرے تو برباد ہو جائے اور تم چھوڑ دو تو تمہاری ترقی ہو جائے, بلکہ عام کیا ہے کائنات میں کہ جو جتنا علم کو سیکھے گا پڑھے گا خداوند تعالی کی معرفت اس پہ کھلے گی اور علم کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. علم منتقل کرتا ہے, حالتیں منتقل کرتی ہیں. کبھی بھی انتقال کا وقت آئے تو قرآن کریم میں 15ویں پارے میں جو آیت ہے ہمیشہ اسے پڑھتے رہنا. کیپٹن ہے, انتقال کا وقت آیا ہے, منتقل ہو رہا ہے میجر کے عہدے کی طرف. ٹیچر ہے, پروفیسر بن رہا ہے, اچھی خاصی جاب ہے, گورنمنٹ نے کہا یہاں نہیں لاہور تشریف لے جائیں, جب بھی حالت انتقال آئے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف تو کئی دن جتنا ہو سکے اللہ سے مانگنے میں یہ پڑھتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو رہے تھے نا, اللہ نے کہا یہ دعا مانگیے, رب ادخلنی مدخل صدق, اللہ مجھے جہاں بھی آپ بھیج رہے ہیں سچائی کے ساتھ بھیجے, واخرجنی مخرج صدق, اور اللہ جہاں سے آپ مجھے اٹھا رہے ہیں اے پروردگار میں اپنے پیچھے سچائی خیر کے نشانات اچھی چیزیں چھوڑ کے جاؤں, یہاں کے لوگ مجھ سے راحت پائیں, یہاں کا عہدہ, یہ چیزیں سب کی سب تیری خوشی کے ساتھ. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, اللہ مجھے ایک تو طاقت دے دے, اب جب میں ترقی کر رہا ہوں تو طاقت مطلوب ہے تجھ سے تاکہ اس عہدے کو نبھا سکوں, اور اللہ میری نصرت فرما. سلطان اور نصیر دو الفاظ استعمال کیے ہیں, اسی ہمیشہ پڑھا کر رب ادخلنی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, عقل اور علم معرفت کی بنیاد بن جاتے. اس لیے بڑے بڑے یہ جو ویسٹرن فلاسفر ہیں آپ انہیں پڑھیں, اور وہاں بھی یہی ہے, ہیگل کے فلسفے کو آپ پڑھیں, اور بڑا وہ جو ان کا تھا سپنوزے ان کو اس کو پڑھیں, اسے پتہ نہیں کہاں سے خبر مل گئی تھی کہ وہ معرفت کی باتیں لکھتا ہے اور وہ اس مقام کی بات کرتا ہے جو معروف مثنوی میں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتوحات وغیرہ میں لکھتے ہیں. یہ علم اور حق کی تحقیق یہ آدمی کو اللہ کی معرفت عطا کرتی ہے, کافر ہے یا مومن ہے وہ پڑھتا ہے, حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے وہ ذرے کی حقیقت پر پہنچتا ہے. آپ اسے اٹامک تھیوری کہہ دیتے ہیں, وہ ذرے کے حقائق پر جب غور کرتا ہے تو بھی اللہ تک پہنچتا ہے, وہ انسانی تخلیق کے آغاز پر جب بحث سوچتا ہے کرتا ہے اللہ تک پہنچتا ہے, جب قوموں کی تباہی کا علم حاصل کرتا ہے تو بھی معرفت خداوندی کہ دیکھو خدا نے کیسا دماغ پیدا کیا ہے. ویسٹ جو کہتا تھا کہ آئنسٹائن کے دماغ کے متعلق جو بھی آپ سب جانتے ہوں گے, وہ یہی چیز ہے کہ معرفت الہی کی دوسری بنیاد علم ہے. معرفت خداوندی کی تیسری بنیاد انسانی عقل ہے. کتنے منٹ ہو گئے؟ معرفت الہیہ کی تیسری بنیاد عقل ہے. حواس خمسہ عارضی طور پر استعمال ہوتے ہیں اور علم وہ بھی دو اور دو چار ہیں. اس کی کیا بنیاد ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر لی کہ دو جمع دو, دو مائنس دو, تھوڑا سا علم ہے, آنکھوں سے پڑھ لیا, یہ حقیقت نہیں ہے. عقل اس پہ آخری فیصلہ جو صادر کرتی ہے, یہ عقل معرفت الہیہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. عقل کے ذریعے انسان اللہ کی راہ کو پاتا ہے اور عقل انسانی اس کو سکھاتی ہے کہ کیسے خدا کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. کوئی بات, یہ عقل انسانوں کی تربیت کرتی ہے, ناخن کاٹنے ہیں, بال کاٹنے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ دیکھنے سے بھی آتا ہے اور خود عقل انسانی بھی انسان کو بتاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبنی ربی, میرے پروردگار نے میری تربیت کی. اس دنیا میں قیادت کے لیے ہر وہ شخص نااہل ہے جو صاحب علم نہیں ہے اور جس کی تربیت نہیں ہوئی. سیدھا سادہ سا فارمولہ, بس اس کی تربیت کس نے کی ہے, اسے اٹھنا بیٹھنا کس نے سکھایا ہے, بے پیرا. اور علم بھی نہ ہو تو ایسا شخص تو تھوکنے کے قابل نہیں رہتا کہ نہ علم ہے نہ ادب ہے. دنیا اور اس کی امامت اور قیادت اللہ انہی اقوام کو دیتا ہے جن کا غالب حصہ تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل انسانی اللہ کی معرفت کی دلیل بن جاتی ہے۔ یہ ہے ماتریدیوں کا مسلک، جو کہتے ہیں کہ کافر ہے، مر گیا، جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اشاعرہ اور حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ اور وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، وہ سب کہتے ہیں اس تک نبی کا پیغام نہیں پہنچا، کیوں جہنم میں جائے گا بھائی؟ آسٹریلیا میں، چائنا میں لاکھوں بچے مر گئے بالغ ہو کے، اللہ کو نہیں، اللہ تعالی کی، رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام، تعلیم پہنچی نہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کا قصور کیا ہے کہ خدا انہیں جہنم میں پھینک دے، سوائے اس کے کہ اس نے حقوق العباد اگر ضائع کیے ہیں تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ حقوق اللہ سب معاف ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں۔ ماتریدی البتہ یہ کہتے ہیں، رحمہم اللہ، جو حنفیہ میں بڑے بڑے آئمہ ہیں، وہ کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ موہوم سا تصور الوہیت کے بارے میں اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ الگ بات ہے، اگرچہ ہم اب اشاعرہ کے قائل۔ عقل کے بعد چوتھی چیز جو حقیقتاً معرفت الہی کی طرف نمائندگی کرتی ہے، اور یہاں پہنچ کر مومن اور کافر میں تمیز واقع ہو جاتی ہے، وہ دل ہے۔ وہ دماغ نہیں، وہ دل ہے۔ اور دل کو جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو اسے ہی کہتے ہیں معرفت قلبی، اور اسے ہی کہتے ہیں معرفت شہودی، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ دل کا اللہ کے ساتھ تعلق کا وابستہ ہو جانا۔ کافر اللہ سے محجوب رہتا ہے، اور مومن انسان کا دل اللہ کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا قصہ ہے، یہاں پر پہنچ کے مومن اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے جہنم دکھائیں، اور اللہ تعالی نے میری درخواست کو قبول فرمایا۔ یہ اس امت کے ستون ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت مجدد ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ابن عربی ہیں، شاطبی ہیں، یہ سب کے سب خدا کے دین کو ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی چلی گئی ہے رحمہ اللہ۔ اس لیے جو نئے نئے شوشے اب اٹھتے ہیں نا، یہ بھی، اور جو ایک ایک نقطے پر گالیاں دوسروں کو دیتے ہیں، یہ بھی، دونوں اس قابل ہیں کہ اجتناب کیا جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ تشریح کرنے بیٹھے اور کہیں ابن عربی کافر، اور فلاں کافر، اور وہاں روم بھی کافر، اور اقبال بھی کافر، حضرت مجدد الفسانی سرہندی بھی کافر، اور شاہ ولی اللہ بھی کافر، اور قاسم نانوتوی بھی کافر، اور احمد خان صاحب بھی کافر، ولا افلا سب ولیعز باللہ، ہے کیا، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ جھوٹ رہ جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں فتوحات مکیہ میں کہ میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے جہنم دکھائیں۔ قرآن میں آیا نا، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا نے مجھے جہنم میں اتار دیا، اور فلاں جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان سے پوچھ لینا، یعنی میری تصدیق کرا دینا، انہوں نے بھی جہنم دیکھی۔ سات دروازے میں نے جہنم میں دیکھے، اور آٹھواں دروازہ ایک اور تھا، میں نے کہا اسے بھی کھولو، اس کے اندر کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس آٹھویں دروازے میں داخل ہونے والا آدمی وہ اللہ کی زیارت کرے گا، یہ باری تعالی کی زیارت کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کے لیے موت سے پہلے نہیں کھولا جا سکتا۔ میں نے کہا موت؟ اس کا ہاں، یہاں پہنچ کے کفر اور اسلام الگ الگ، جو اللہ کی زیارت کے اہل ہوں گے وہ اس دروازہ کھلنے پہ جائیں گے اور اللہ کی زیارت کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے مسلمان ہونے کے باوجود، اور فرمایا یدعون الی السجود، ان کی زندگی میں انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، پانچ وقت قاری شفیق صاحب اذان دیتے تھے کہ آؤ نماز پڑھو، وہ اللہ کو دیکھیں گے جھکیں گے تو پیشانی جا کے زمین پہ لگے گی، گھٹنے ہی نہیں مڑ سکیں گے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ کہتا ہے ہم سالمون، جب تم ٹھیک ٹھاک تھے صحت کی حالت میں اس وقت میرے گھر حاضری نہیں دیتے، آج تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو؟ آج وہ سجدہ کرے گا جو زندگی بھر نماز کا پابند رہا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ بڑی اچھی مثال دی. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ نماز میں کیپیبلٹی، یہ کیپیسٹی، یہ حوصلہ، یہ سہارنے کی طاقت، کیا لفظ ہے صحیح، یہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے آہستہ 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 آہستہ. جیسے بچہ ایک کلو اٹھاتا ہے اور پہلوان پھر اسے ایک من تک لے جاتا ہے روزانہ اضافہ کرتے کرتے، بالکل اسی طرح یہ نماز ہمارے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی زیارت کر سکیں. اسی لیے تو وہاں شرمندگی ہوگی. تو ابن عربی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ آٹھواں دروازہ انہوں نے کہا یہ صرف ان کے لیے ہے جو بارگاہ خاص میں پیش کیے جائیں گے اور وہ پھر سجدہ کریں گے اور نامعلوم مدت، یعنی ممکن ہے کروڑوں سال، وہ اس حسن کو دیکھ کے کھو جائیں. ہر ایک پہ زندگی میں وقت آتا ہے، حسن کو دیکھتا ہے اور حیران پریشان ہو جاتا ہے، پھر محبت کا بوجھ آنکھیں نہیں اٹھانے دیتا، کبھی شوق کا بوجھ آنکھیں نہیں اٹھانے دیتا، کبھی گناہ کی شرمندگی توبہ نہیں کرنے دیتی کہ کیا عرض کریں، کیا کام کیے ہیں. یہ ساری چیزیں انہی کے ساتھ ہیں جن پہ ان کا خاص کرم ہوتا ہے اور ان کی محبتیں ساون کی طرح برستی ہیں. اس لیے جو توبہ نہیں بھی نہ کرتا، یہ مت جانو کہ اسے شرمندگی نہیں، وہ شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہے کہ کیا عرض کروں بار بار آپ سے، پھر یہ حرکت ہو، پھر بھی حاضر ہوتا ہوں، پھر حرکت، پھر حاضر، ایک بار بس معاف فرما. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ 61 نمبر باب ہے فتوحات مکیہ کا، وہاں لکھا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں میں نے جہنم کا یہ آٹھواں دروازہ، پھر وہ کہتے ہیں جہنم میں میں نے دیکھا جہنمی ایک دوسرے کو لان تان کر رہے تھے، وہ اس پہ لانت بھی، وہ اس پہ لانت بھیج رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا قرآن کریم میں ہے نا کہ لوگ کہیں گے انا اتانا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے پیروی کی ان لوگوں کی جو قوم کے بڑے تھے، جو لیڈر تھے، فضلون السبیل، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا مذہب کے معاملے میں، انہوں نے گمراہ کیا سیاست کے معاملے میں، انہوں نے گمراہ کیا معیشت کے معاملے میں، آتیم ضعفین من العذاب، اللہ انہیں دگنا عذاب دے، خود بھی گمراہ تھے ہماری گمراہی کے بھی ذمہ دار یہ، ولعنہم لعنت کبیرہ، اور ان پہ لانت بھیج پکی پکی، اللہ یہ ہیں ہمارے لیڈرز، یہ ہیں اس ممبر کے وارث، یہ ہیں اس ممبر پہ بیٹھ کے فلسفے اور دین کو جھاڑنے والے، ولیعذ باللہ. ولعنہم لعنت کبیرہ، آپ کی اس مسجد میں کوئی ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا جب ہم یہاں پر پہلا قدم رکھیں اور ہمیں یہ آیت نہ یاد آئے کہ اللہ نے فرمایا ہے، لوگ کہیں گے اللہ اس پہ لعنت بھیج، یہ دین میں رہنمائی کے لیے ہمارا بڑا بن گیا. ڈر لگتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، یہ آیت یاد رہتی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس لڑائی جھگڑے کو دیکھا، اگلی بات بھی سن لو ہے کڑوی، وہ کہتے ہیں جب میں اس دنیا میں واپس آیا تو یہ جتنے مولویوں کو میں لڑتے جھگڑتے لانتے بھیجتے گالیاں دیتے دیکھتا ہوں نا، تو مجھے فوراً وہ جہنم کا منظر یاد آ جاتا ہے کہ یہ جہنمی بھی یہاں رہ کے دنیا میں کرتوت کر رہے ہیں، جہنم میں بھی جا کے یہی کچھ ہوگا. اس لیے انسان معرفت باری تعالی یا تو حواس خمسہ سے حاصل کرتا ہے یا پھر دوسرے نمبر پہ عقل سے، پھر تیسرے نمبر پہ دل سے. یہ معرفت باری تعالی کے حقائق ہیں. اور پھر انسان کا باطن جب بیدار ہوتا ہے تو وہ چار سفر کرتا ہے. بہت اچھی چیز مولانا روم نے مثنوی میں اس پہ بیان کی ہے. بندے کا پہلا سفر شروع ہوتا ہے کثرت سے وحدت کی طرف، اکثر سے قلت کی طرف. یہ جھگڑا، یہ جھگڑا، یہ آدمی، یہ عورت، یہ مرد، یہ حسن، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلا سفر شروع کرتا ہے عالم خلق سے حق کی طرف، جہاں صرف اور صرف وحدت ہے، قل هو اللہ احد. اور جب احدیت کی طرف، احدیت کی طرف سفر کرتا ہے اور باری تعالی کو واحد ہستی پہچان لیتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، تو یہ پہلا سفر اس کا کثرت سے وحدت کی طرف، خلق سے مخلوق کی طرف پورا ہوتا ہے. اور جب پورا ہوتا ہے تو وہ مقام اسے ملتا ہے فنا کا. جب فنا ہو جاتا ہے تو یہی ولایت ہے، یہی ولی اللہ. اور دوسرا سفر پھر حق سے حق کی طرف کرتا ہے، اللہ کے اسماء، اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اسماء و صفات میں سفر کرتا ہے. کبھی اس پہ غلبہ ہے خدا کی رحمت کا، کبھی خدا کے قہر کا، کبھی غلبہ ہے ہدایت کا، کبھی غلبہ ہے ضلالت کا. اللہ کی ہدایت کی صفت جب پڑتی ہے قوموں پہ تو صدیاں گزر جاتی ہیں، جیسے ہم محروم لوگ 1200-1300 سال. اور جب اللہ کی نگاہ پلٹتی ہے اور گمراہی کی تجلی امت پہ پڑتی ہے تو ان مسجدوں اور ممبروں سے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. در حقیقت اللہ کی تجلی بدل گئی. یہ دوسرا سفر ہے حق سے حق کی طرف. اور پھر تیسرا سفر جب حق سے حق کی طرف رسوخ حاصل ہو جاتا ہے تو پہلے جو نفس کی کچھ تھوڑی بہت آمیزش تھی نا، تیسرا سفر سالک اختیار کرتا ہے. اب وہ آتا ہے حق سے خلق کی طرف، حق کے ساتھ. وہ اللہ واحد سے سفر اختیار کرتا ہے سچائی کے ساتھ خلق کی طرف، حق سے خلق کی طرف، حق کے ساتھ. اور پھر وہ چوتھا اور آخری سفر اختیار کرتا ہے، اور اس کا چوتھا اور آخری سفر ہوتا ہے خلق سے خلق کی طرف، جبکہ اس کے ساتھ سچائی شامل ہو. یہ چار اسفار انسانوں کی روح ہر ایک کی، چاہے اسے پتا ہو نہ پتا ہو، وہ طے کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف اس کا سفر، اس کے بعد نیا شروع ہوتا ہے، پھر تنزلات ستیں اور باقی چیزیں آئندہ ہفتے بات کریں گے.